بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 مئی 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ تحریم کی آیات 6 اور 7 کی روشنی میں اولاد کی تربیت کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ تحریم کی ابھی 3 آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں. اس سورت کا مطالعہ ہم نے 2 جمعہ قبل اس کا آغاز کیا تھا. ایک ترتیب سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہے، لیکن پچھلے جمعے کو 1 مئی کے حوالے سے بات جو ہے وہ لمبی ہو گئی، اور مسئلہ صرف 1 مئی کا نہیں تھا، اصل میں نظام عدل و قسط، آج کا دنیا میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اصل میں وہ ہے جو پیچھے پشت پر ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. عدل و قسط کے نظام کی بجائے آج پوری دنیا میں اللہ سے بغاوت پر مبنی نظام ہے، شیطانی قوتوں کا اقتدار ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، لیکن پوری دنیا کے وسائل اور دولت ایک بہت ہی محدود سا طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے. وہ شاید پوری دنیا کی آبادی کا 1% بھی نہیں بنے گا، بلکہ شاید 0.01% بنے گا. یہ ہے اس وقت. یہ دنیا تو تمام انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی تھی. جو شخص بھی یہاں پیدا ہوا ہے اس کے لیے اللہ نے روزی بھی رکھی ہوئی ہے یہاں، اور یہ دنیا اتنی بڑی بنائی ہے کہ سب اس میں سما بھی سکیں، رہ بھی سکیں، سہولت سے جو ہے وہ یہ وقت گزار سکیں جو یہ وقت امتحان کا وقت ہے. دنیا تو دار الامتحان ہے نا، اصل منزل تو نہیں ہے، اصل گھر تو نہیں ہے، ایک عارضی سا قیام ہے، لیکن لوگ سکون سے گزار سکیں، ان کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، وہ نظام رسولوں کو دیا گیا تھا. نا انصافی نہ ہو، جب نا انصافی ہوتی ہے تو انسان نارمل نہیں رہتا. جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ ان کے بڑے ہاتھ ہیں اور یہ اپنے اس حیثیت کا فائدہ اٹھا کر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمیں کارنر کر رہے ہیں، ہماری جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارے حق غصب کیے جا رہے ہیں، ان کی جو جذباتی اور ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ نارمل ہو ہی نہیں سکتی. پھر یہی ہے کہ جو پھر پیٹ پھاڑتے ہیں امیروں کے بھی اور ظالموں کے بھی. اور اسی سے طبقاتی کشمکش ہوتی ہے اور اس سے دنیا میں سب سے بڑا شر وجود میں آتا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اصل میں مزدور ایک عنوان ہے، اصل مسئلہ ہے نظام کیا ہے. لہذا اس پر وہ پچھلا جمعہ جو تھا وہ اسی موضوع پر رہا. پانچ آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ سورۃ تحریم آخری سورت ہے سلسلہ مسبحات کی. دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، سورہ حدید سے سلسلہ شروع ہوا مدنی سورتوں کا، اور دس سورتوں کا یہ گروپ ہے. یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں مسلسل دس سورتیں مدنی اکٹھی ہیں ایک جگہ، اور ان میں سے پانچ کا آغاز تسبیح باری تعالی سے ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لہذا ان کو ایک جامع عنوان المسبحات کا بھی دیا گیا. خطاب اصل میں مسلمانوں سے ہے، اور یہ اس دور سے متعلق ہیں جب ایمانی کیفیات میں کچھ اضبحلال بھی آ گیا تھا، منافقین بھی بیچ میں آ گئے تھے، اسلام کی فتوحات کا دور تھا. تو اب قبیلہ در قبیلہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ابھی وہ تربیت نہیں ہوئی، وہ تزکیہ نہیں ہوا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت کا فیض ابھی نہیں ملا. لہٰذا کچے پکے ہیں، آ تو گئے اسلام لے آئے، اب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو اب گریز کرتے ہیں، جہاد و قتال خرچ کرو اللہ کی راہ میں. چنانچہ ان لوگوں سے خطاب ہے خاص طور پر، اور میں نے عرض کیا تھا کہ گویا ہم سے خطاب ہے، ہم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں جنہیں موروثی طور پر اسلام مل گیا، ہم نے سوچ سمجھ کے تو قبول نہیں کیا، مسلمان ہو گئے ہیں. اور کتنے ہی مسلمان ہیں جنہیں کلمے کا مفہوم بھی نہیں آتا، کتنے مسلمان ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. اور بہرحال جس کو یہ کچھ آتا بھی ہو، کلمہ آتا بھی ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہو، لیکن پورا دین کیا ہے یہ تصور تو بہت ہی محدود ہے. دین کے اصل تقاضے کیا ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ دس صورتیں اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے، خاص طور پر ہمارے اعتبار سے. آخری دو صورتیں سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم، یہ ایک پیر ہے، ایک جوڑا ہے. سورۃ طلاق میں عائلی زندگی کے اس ایک انتہا کے حوالے سے رہنمائی دی گئی کہ اگر طلاق دینی پڑ جائے، میاں بیوی میں ناچاکی ہو اور ان کے اندر نباہ نہ ہو سکے اور طلاق کی نوبت آ جائے، تو طلاق دینا بھی جو ہے اس کو بھی ایک طریقے سے اور سلیقے سے طلاق دی جائے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ طور طریقے ہیں. اس کی رہنمائی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے اور کچھ اضافی یہاں پر بھی آئی سورہ طلاق پہ. دوسری انتہائی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں اتنی محبت ہے، پیار محبت ہے، اور شوہر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بیوی کی ہر خواہش پوری ہو، ہر فرمائش بھی پوری ہو، اور ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حلال ذرائع سے اس کے پاس جو ہے وہ سورسز نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ بیٹھتا ہے، حلال حرام کی قیود اٹھا دیتا ہے. یہ ایک دوسری انتہا ہے. اب یہاں اسلام میں ایک اعتدال چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ گھر کی فضا اچھی ہونی چاہیے، خوشگوار ہونی چاہیے، پیار محبت کی ہونی چاہیے، یہ اصولی بات تو طے شدہ ہے. اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، اور آپ نے صاف فرما دیا کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھے ہیں. خاص طور پر عرب کا جو کلچر تھا اس کے اندر عورت کے ساتھ نرمی سے بات کرنا بھی جو گویا کہ مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرنا مردانگی کے خلاف. کچھ ایسے ابھی بھی ہمارے ہاں بھی کوہستان وغیرہ کے علاقے میں ابھی بھی کچھ ایسا کلچر موجود ہے اس قسم کا، لیکن اس پورے کلچر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چینج کیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں تم سے سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. یہ آپ نے اپنی مثال دی، اور جس میں حدیث یہ بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بڑی خوشگوار باتیں بھی ہو رہی ہیں، بڑا عمدہ ماحول ہے گھر کا، لیکن اچانک اذان کی آواز آتی ہے تو آپ ایسے اٹھ کر چل دیتے ہیں جیسے ہمیں جانتے پہچانتے ہی نہ ہوں. اب یہ ایک بیلنس ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا. مطلوب ہے گھر کا جو ماحول وہ خوشگوار ہو، وہ محبت بھرا ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ محبت جو ہے وہ غالب آ جائے اور اللہ کے احکامات ٹوٹنے لگے. اس دوسری انتہا کے حوالے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امکان تو نہیں تھا کہ آپ ایسی کوئی اللہ کی کسی ناجائز کردہ چیز کو جائز قرار دے دیں اپنی بیویوں کی فرمائش کے لیے. معاذ اللہ ناممکن تھا. البتہ ایک موقع پر آپ نے ایک جائز چیز کو اپنے لیے کہہ دیا کہ آئندہ میں استعمال نہیں کروں گا، اور وہیں سے بات شروع ہوئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. گرفت ہے تھوڑی سی، خوشنودی مقصود ہے لیکن یہ نہیں. میں یا آپ اس قسم کی قسم کھا بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. نہ صرف گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. گناہ تو تھا ہی نہیں، گناہ تو ہوتا ہے کسی حرام شے کو اپنے لیے حلال کر لینا. لیکن کوئی جائز چیز ہے ہم کہہ دیں کہ میں یہ آئندہ استعمال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، کسی کی مزاج ہوتا ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، نہیں کرے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری امت کے لیے رول ماڈل ہیں، اور آپ کے اس عمل کو بھی شاید بعد میں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جو آپ نے شہد کھانے کے حوالے سے اپنے اوپر پابندی لگا دی تو یہ کہیں شہد جو ہے اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نہ حرام تو نہیں ہے، ممنوع تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ نتیجہ نکالنا شروع کر دیں. لیکن توجہ دلانی تھی، تب تغی مرغات ازواجک، بیویوں کی خوشنودی کے لیے کوئی امبیلنس کسی قسم کا بھی جو ہو وہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ ایک بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت ہی خوبصورت انداز سے توجہ دلائی ہے، واللہ غفور رحیم، باقی ایسا کوئی آپ نے جرم تو نہیں کیا، اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، ہاں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے بس اس کو کھولنا ہوگا، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، یہ آپ کر دیجئے تاکہ کوئی غلط فہمی آئندہ اس بارے میں نہ رہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کے حوالے سے یہاں تھوڑی سی گرفت ہوئی. ازواج مطہرات سے بھی ایک معاملے میں ان پر بھی تھوڑی سی گرفت ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جو کہ ان کا رول ہونا چاہیے اور مسلمان خواتین کے لیے وہ بھی ایک رول ماڈل ہے، اس سے ذرا بھی نیچے ہٹتی تھیں وہ یا کہیں کسی معاملے میں ایک درجے کا بھی نیچے فرق آیا ہے تو قرآن نے اس پر بھی انہیں متنبہ کر دیا کہ اس معاملے بھی اصلاح کرو، اس کو بھی اس پرفیکٹ لیول پر لاؤ. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، یہ سورہ احزاب میں ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، کے تم سے ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی کو ٹوٹلی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے، یعنی اپنے سیرت اور کردار اور اپنے رویے ہر اعتبار سے ایک پرفیکٹ مقام پر لے آئے، لہذا تم سے بھی اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو وہاں ہی پکڑ آ جائے گی، تاکہ اصلاح کر لو. تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک راز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے ایک بات بیان کی اور کہا یہ راز ہے، انہوں نے ایک دوسری زوجہ محترمہ سے کہہ دیا، انہیں خیال نہیں رہا اور انہوں نے سوچا ہوگا گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہے گی. لیکن بہرحال وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور راز کہا تھا تو اس کو راز رہنا چاہیے تھا. اچھی بیویوں کے اوصاف میں یہ ہیں، حافظات للغیب، شوہروں کے رازوں کی محافظ ہوتی ہیں. تو چنانچہ اس میں جو ہے ان پر تھوڑی سی گرفت کی گئی. یہ وہ حصہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اور بتا دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو آئیڈیل کیسا ہونا چاہیے، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. یہ اوصاف، اور یہ اوصاف موجود تھے لیکن پرفیکشن لیول پر آنے چاہیے، اگر اس میں کوئی تھوڑا سی کمی بیشی ہوئی ہو. اب اس کے بعد جو اہم اصل موضوع آگے آ رہا ہے جو آج میں نے آیات تلاوت کی ہے وہ یہ ہے, عائلی زندگی کا, گھریلو زندگی کا ایک بہت اہم ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس انداز سے ہو, اس کے لیے اصول کیا ہوگا. چنانچہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دیکھیے ایشو بہت اہم ہے. ہر شخص اولاد کے حوالے سے فکر مند ہوتا ہے, ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے, دنیا میں اس کا مستقبل بھی سنور جائے, مستقبل اس کا سنورنا چاہیے. موت کے وقت بھی انسان کو زیادہ فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے, اگر خاص طور پر چھوٹے بچے ہوں. کبھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء میں. تو یہ فکر اپنی جگہ ہے, اور جو اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے اس کا تقاضا ہے. لیکن ان کی اصل خیر خواہی ہے کیا, یہ تمہیں پہچاننی پڑے گی. ان کی تربیت کس نہج پر ہو, ان کی ذہن سازی کس انداز سے ہو, اس کے لیے پہلے ایک اصول معین کر لو. وہ کیا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ تمہارا ٹارگٹ ہونا چاہیے, خود اپنے حوالے سے بھی, اپنی اولاد کے حوالے سے بھی, کہ ہم نے انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اب سوچو کہ تعلیم دینی ہے تو کون سی دینی ہے, ٹارگٹ وہ ہے. ذہن سازی کرنی ہے تو کس انداز کی کرنی ہے, تربیت کرنی ہے تو کس نہج پر کرنی ہے. ٹارگٹ اس کو بنا کر چلو گے تو پھر تمہارا قبلہ درست رہے گا. اور اگر تم نے سمجھا کہ ہاں دنیا ہی کا مستقبل بنانا ہے تو بس یہی ٹھوکر کھا گئے. او انفسکم واہلیکم نارا, اولاد کی تربیت, گھر والوں کی تربیت, اس کے حوالے سے اس اصول کو سامنے رکھو کہ میں نے انہیں جہنم کی, اب خود کو بھی اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس لیے کہ اولاد کی خیر خواہی انسان کے اندر ہوتی ہی ہے, وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے سورۃ تغابن میں گویا کہ اس کی ایک تمہید آ چکی, ہم پڑھ چکے ہیں. وہاں ایک وارننگ دی گئی تھی, فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان, تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں, چوکنے رہو ان سے. اب انداز ایسا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ چوک جائے گا. بیوی اور اولاد ہی کو تو انسان سمجھتا ہے کہ یہی اصل میں میرے ہیں, باقی تو سب اور ہیں. اور خاص طور پر اولاد, اس کے حوالے سے تو بہت زیادہ کہ یہ تو ہے ہی میری میراث, اور میرا ہی تسلسل ہے, اور میں خود ہوں, باقی سب غیر ہو سکتے ہیں. اور قرآن انہی کو کہہ رہا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں, چوکنے رہو. یہ وارننگ کیا تھی؟ وہ وہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت تم پر اتنی غالب آ جائے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال اور جائز ٹھہرا لو, ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام میں منہ مارنے لگو, اللہ کے احکامات کو توڑنے لگو. یہ اصل میں دشمنی ہے تمہاری, یہ تمہاری عاقبت برباد کر دے گی یہ محبت. تو یہ محبت اصل میں گویا کہ نتیجے کے اعتبار سے دشمنی ثابت ہوگی, ویسے تو وہ محبت ہی ہے جس پہ انسان کر رہا ہے. اسی صورت میں یہ بھی فرمایا, انما اموالکم واولادکم فتنہ. دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے کیا ہیں, فتنہ ہیں. پڑھ چکے ہیں, ترجمہ کافی ہے. یعنی فتنہ کہتے ہیں وہ کسوٹی جس پر رگڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ سونا صحیح اصلی ہے کہ نہیں ہے. انسان کی آزمائش ہو رہی ہے, یہ اس نے اللہ کو اپنا واقعی رب مانا ہے کہ نہیں مانا. اس آزمائش کے لیے جو انسان کے ویک پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں, مال اور اولاد. ناکام یہاں ہوتا ہے انسان, فتنہ اس معنی میں ویک پوائنٹ. اور پھر نفاق سے بچنے کے حوالے سے بھی ہم نے وہ آیات پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یہ اولاد کا ذکر اور بیویوں کا ذکر مال کا ذکر اس انداز سے قرآن نے پہلے آیا, اور یہاں پھر آخری بات آئی کہ اگر یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی تو اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے, اصل الاصول معین کر لو کہ خود کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تعلیم وہ دو جو اس معاملے میں ان کے لیے فیوریبل ہو, ذہن سازی وہ کرو. یہ ہے جو بہت بنیادی اصول ہے, اور یہ مسلمان آج کل بھولا ہوا ہے. آج ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں, لیکن کرتے ہیں کس اعتبار سے؟ مستقبل سمجھ جائے, لیکن مستقبل کون سا ہے؟ ہمیں کوئی فکر ہے ان کی دینی اعتبار سے ذہن سازی کرنی ہے؟ اسلام اور ایمان کو سب سے پہلے ان کے دلوں میں اور ذہن و قلب میں راسخ کرنا ہے, اللہ کی محبت دین کے تقاضے ان پر واضح کرنے ہیں, آخرت کا خوف ان کے اندر ڈالنا ہے, کامیابی کا تصور بتانا ہے کہ کامیابی وہ ہے, دنیا تو ایک دھوکہ ہے, سراب ہے. اس کے برعکس ہمیں آخرت کی, ان کی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں, نہ اپنی نہ ان کی. ساری فکر ہو رہی ہے دنیا میں کیسے آگے بڑھے. پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, تعلیم یہ دی جا رہی ہوتی ہے. جو کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, لیکن پڑھو لکھو پڑھائی کون سی ہے؟ یہ اسکول والی پڑھائی ہے, کالج والی پڑھائی ہے, جو اصل میں سیکولر پڑھائی ہے. اس میں تھوڑا بہت عنصر دینیات کا اور اسلام کا تھا ایک زمانے میں, آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ سارا ہی نکالا جا رہا ہے. چھٹی اسی تعلیم کے بارے میں اقبال کیا کہتے ہیں, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اکبر آبادی کیا کہتے ہیں, یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ جو اس پر الزام آیا کہ بچوں کو قتل کیا, کتنی گویا کہ انتہا درجے کی شفاقیت ہے, کالج کھول لیتا وہی مقصد حاصل ہو جاتا اسے. پھر وہ بھی یہ بھی فرماتے ہیں, ایک اور شعر بھی ہم کا, کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. وہ الحاد اس وقت سے تھا اس کے ساتھ, جو یہ تعلیم حاصل کرتا تھا اس کا نصب رین دنیا ہی ہے, آخرت اوجھل ہے نگاہوں سے, اور تعلیم دینے کا بھی مقصد یہی تھا دنیا میں کامیابی ہو. یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم گزر رہے ہیں. سیکولر ایجوکیشن میں نے اشارہ صرف کیا تھا, لیکن میں ضرور اس کو اہتمام سے ذکر کروں گا کہ ہمارے اس کالج یونیورسٹی اور اسکول کی تعلیم میں اگر کچھ اسلامیات اور قرآن کا کچھ حصہ, کچھ فکر اقبال, کیونکہ اقبال کا فکر خاص طور پر اس کی جو شاعری ہے وہ تو اصل میں قرآن ہی کا پیغام ہے, اور وہی جو ہے وہ مصور پاکستان بھی ہے, نظریہ پاکستان کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, آہستہ آہستہ ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے, ٹوٹلی سیکولرائز, اور سمجھا جا رہا ہے کہ اسی کے اندر ہماری دنیا بھی جو ہے وہ عظمت ہے, اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ اس رستے کے اندر ہے. بہرحال یہ کام جو ہم کر رہے ہیں, ہم اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں اس کے ذریعے سے. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, ابھی اس کے حوالے سے ہی میں دوسری بات بھی کرنا چاہوں گا. بہرحال یہ ایک موضوع ہے, اس کا ذکر آئے گا ابھی آخری حصے میں بھی. لیکن اس وقت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، حضور فرماتے ہیں کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اولاد کے حوالے سے ایک تو محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان ان کا مستقبل اچھا چاہتا ہے، ایک دینی فریضہ بھی ہے، کلکم راعن تم میں سے ہر شخص راعی ہے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، وہ جو بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اور تم میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی اس کی رعیت کے بارے میں، راعی کی رعیت کون ہے؟ ایک چرواہے کی رعیت اس کی بھیڑ بکریاں ہیں، ایک انسان کی رعیت اللہ نے اس کو جو اولاد دی ہے یہ اس کی رعیت ہے، ان کی نگہداشت جیسے چرواہا کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال نگہداشت ان کی حفاظت، اس زمانے میں تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ جنگل میں نکلتے تھے تو جانوروں سے بھی اندیشہ ہوتا تھا، کوئی بھیڑیے سے بھی اندیشہ ہوتا تھا، وہ جان پر کھیل کر بھی حفاظت کر رہا ہے چرواہا، اور یہی ذمہ داری تمہاری ہے تمہاری اولاد کے حوالے سے، تم نے ان کے مستقبل کی فکر کرنی ہے، کلکم راعن و کلکم اسور رعیتہ، تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو تمہارا یہ جرم شمار ہوگا، ان کی تو عاقبت برباد ہو رہی ہے لیکن تمہارے جرم میں اضافہ ہو گیا، تمہارا گلا بھی پکڑا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا تھا، یہ صرف محبت کا تقاضا ہی نہیں ہے، محبت کا تقاضا بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، یہ ہے اس کی اہمیت، لیکن راستہ یہ ہے اس کو ٹارگٹ رکھو کہ ہم نے جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، تعلیم وہ دیتی، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، انسان ڈالے جائیں گے جھونکیں گے بطور ایندھن اور پتھر، یعنی وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کی اس آگ سے وہ 70 گنا یا 100 گنا زیادہ سخت آگ ہوگی، علیہا ملائکۃ غلاظ، اور اس پر مامور ہیں ایسے فرشتے کہ جو بہت سخت دل ہیں، تند خوں ہیں، لیکن انسانی نفسیات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تمہاری اولاد ان کے حوالے کی جائے گی، تم چاہتے ہو کہ انہیں دنیا میں کوئی گزنگ نہ پہنچے، جہنم میں جائیں گے اگر تم نے غلط تربیت کی ہے، اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہاں پر جو فرشتے مامور ہیں پہرے دار ہیں وہ ایسے سخت دل ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جو بہت تند خو ہیں اور بہت مضبوط ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی تساہل نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے وہی ہیں جن کا انہیں حکم ہوتا ہے، ان کی چیخوں پکار سے ان کے دل پگھلیں گے نہیں، اللہ نے انہیں اسی کام کے لیے بنایا ہے، آج اپنی اولاد کی تھوڑی سی تکلیف کی خاطر انسان بے چین ہو جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچ لو کہ اگر تم نے اس سکھ سے تربیت نہ کی تو انجام یہ ہونے والا ہے، تمہارے جو لخت جگر ہیں وہ ان کے حوالے ہوں گے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم، اے کافرو آج کے دن بہانے مت بناؤ، اب یہاں پر کہا گیا یا ایھا الذین کفروا، یہ ساری صورتوں میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، یہاں کافر کیوں کہا گیا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے سارے پیغام کو سمجھ کر بھی تم اپنا رستہ صحیح نہیں کر رہے اور تم زبان سے مسلمان اور عملاً جو ہے وہ منافق بنے ہوئے ہو، تو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں کہ پھر ان انجام کافروں کے ساتھ ہی ہونا ہے، وہ چھانٹی لگ جائے گی، جن کے دل میں حقیقی ایمان تھا اور عمل صالحہ کا نور تھا وہ نکلیں گے آگے، باقی سارے نام کے رہ جائیں گے پیچھے، اور ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا، لہذا اگر تم نے اللہ کی ان ہدایات کے اوپر توجہ نہ کی اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل کی اصلاح نہ کی تو پھر شمار کافروں میں ہوگا. اب آج بہانے مت بناؤ، لا تعتذر اليوم، اب یہ کہو ہمیں پتہ نہیں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کامل کتاب، اور اس کامل کتاب پر اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا. کامل رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور اس قرآن کی تفصیل اور تبیین فرمانے والے ایک کامل ٹیوٹر اور گائیڈ، وہ بھی ساتھ عطا کیے ہیں. اور پھر تم کہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. لا تعتذر اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، آج جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہی عمل ہیں، جو کچھ کیا ہے اس کا حاصل ہے، اسی کا نتیجہ ہے. تو کسی کو اب الزام مت دو، خود اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ. یہاں ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے اور میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. قرآن مجید کے مطالعے کے حوالے سے حالات حاضرہ کے اس پر سے دو باتیں ہیں کہ جو عرض کرنی ہیں. ایک تو پھر وہ کہ جس پر مسلمانوں کے دل بڑے زخمی ہیں، ٹیکسس کا جو شہر ہے گارلینڈ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون بنانے کا پھر ایک معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یہودی لابی اس کے پیچھے ہے، اور جس ادارے کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں وہ ایک یہودی خاتون ہے پامیلا گیلر نامی، جس نے اعلان کیا ہے کہ جو اس مقابلے میں جو کامیاب ہوگا تو کارٹون بنائے گا، یعنی جو سب سے زیادہ استہزائیہ کارٹون ہوگا $10,000 اس کو انعام دیے جائیں گے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ بار بار ہو رہے ہیں واقعات. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان احتجاج نہیں کرتے، احتجاج تو ہر دفعہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انتظار کرتے ہیں کہ دوبارہ واقعہ ہو، پھر احتجاج کریں گے. یہاں ایک بات اصولی سمجھ لیجئے، یہ میں ہر دفعہ کہا کرتا ہوں کیونکہ اس موضوع پر بار بار گفتگو کا موقع ملتا ہے، بار بار ان کی طرف سے حرکتیں ہوتی ہیں اور بار بار ہمیں اس کا نوٹس دینا پڑتا ہے، اور کیسے نہ لیں. دل زخمی ہوتے ہیں مسلمانوں کے شدید طور پر. وہ ہستی جو رحمت للعالمین، جسے پروردگار عالم نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے محسن نہیں ہیں، عالمین کے محسن ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک. تو بہرحال تو میں یہ اصولی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کی بھی یہ لوگ توہین کرتے ہیں اپنے گھٹیا ذہن کے مطابق، بدترین انداز سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، جھوٹی سیٹسفیکشن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑانے کے نت نئے انداز بار بار ہو رہے ہیں. لیکن نہ تو قرآن کی عظمت میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کوئی گھٹا سکتا ہے. یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنی ہی گھٹیا ذہنیت ہی کو آشکارا کرتے ہیں. اور جیسے تھوکا کوئی شخص چاند پر تھوکنا چاہے تو اصل میں تھوک چاند پر تو جا نہیں سکتا، اسی کے منہ پہ آئے گا واپس. حقیقت تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ بہت سخت آزمائش بھی ہے اور بہت سخت کرب و علم کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک. اور اصل میں یہ اس امت کی رسوائی ہے. ذلت اور مسکنت کا عذاب جو کہا گیا ہم سونپ ٹھونس دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلمان قوم پر اللہ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے جب وہ اللہ کے دین سے بے وفائی کرے. اور ہماری بے وفائی کا عالم یہ ہے کہ 57 اسلامی ملک ہے، کہیں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، کہ اسی ایک انچ زمین پر نہیں. دین قائم تب ہوتا ہے جب حاکمیت اللہ کی مانی جائے، سوورن اللہ ہے اور اسی کا قانون چلے گا زمین پر، جو اس نے دے دیا مکمل، وہ آج دنیا میں کہیں نہیں. ایک چھوٹا سا ملک افغانستان، بہرحال اس کے اندر کچھ لوگوں نے ہمت کی تھی کہ جب انہیں اقتدار ملا وہ طالبان افغانستان ملا عمر جن ان کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے شریعت پوری نافذ کی ہے، دین قائم کیا ہے، اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے جو کردار ادا کیا وہ شرمناک ہے. سارا عالم کفر تو ٹوٹ پڑا، فرنٹ لائن لائے ہم تھے. پر یہ ایک المیہ ہے، تو پھر یہ ذلت و مسکنہ کیوں نہیں آئے گی اس امت کے اوپر؟ پوری امت اس وقت بھی ان کے ساتھ تھی، اس الائنس کے ساتھ، امریکہ اور نیٹو کس کے خلاف تھے؟ حرکتیں تو یہ ہیں ہماری. بہرحال اب کرنا کیا چاہیے اس موقع پر؟ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے حاصل ہو، اللہ کی رحمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے وہ کیسے حاصل ہو؟ صرف مظاہرے کر دیتے ہیں، نعرے لگا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں اگلے وقت کا. ٹھیک ہے آپ مظاہرہ بھی کریں، اپنا اظہار احتجاج ریکارڈ بھی کروائیں، لیکن اس کے بعد سر جوڑ کر تو بیٹھیں. آج کیوں ہے، آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ ماجرہ کیا ہے؟ تو اس پر بیٹھیں، جبکہ اللہ کا وعدہ تھا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی دنیا میں غالب اور سربلند ہوگے اگر واقعی مومن ہوئے. کون سا غلبہ، کون سی سربلندی، ساری ذلت اور مسکنت تو آج اس امت کے اوپر ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس پر اصل میں قوم کے رہنماؤں کو بیٹھنا چاہیے اور عوام کو گائیڈ کرنا چاہیے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے مسئلے کا حل کیا ہے، وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، سرے سے اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں. ہاں بس ان کے خلاف ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نعرے لگائیں گے، اور وہ ہے فلاں ہے اور وہ ایسے ہیں، کرتے رہو. ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ 2 مہینے بعد دوبارہ وہ نیا کام کر کے لے آئیں گے. یہ ہو رہا ہے اور آج سے نہیں ہو رہا، 15-20 سال سے تو میں دیکھتا آ رہا ہوں. یہ ہے اصل میں کرنے کی ضرورت، یہ ہے. اس لیے میں اس کی ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب واقعی مسلمانوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا ہوا تھا اور وہ دنیا میں سربلند تھے، وہ خلافت کا دور، اور خاص طور پر جو خلافت راشدہ تو آئیڈیل تھی، اس کے بعد بھی آہستہ 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 اضمرار آیا ہے، لیکن پہلی صدی ہجری کے اینڈ پر وہ واقعہ ہوا تھا. دیبل کی بندرگاہ آپ نے، ہم نے تو سنا ہوا، پاکستان کا وہ حصہ ہے کراچی سے فاصلے پر ٹھٹا کے قریب، دیبل کی بندرگاہ، وہاں پر مسلمان تاجروں کے ساتھ کچھ ظلم اور زیادتی ہوئی اور ایک خاتون نے آواز لگائی کہ خلیفہ کہاں ہے، بے حرمتی کی گئی تھی. وہ بات کسی نے پہنچائی ہے وہاں تک، دربار خلافت تک، اور وہاں سے پھر لشکر بھیجے گئے اور محمد بن قاسم کے سپہ سالار تھے، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں قرار واقعی سزا دینا اور عبرت ناک معاملہ کرنا، وہ کر کے دکھا دیا سر مجرموں کو جو ہے ان کے ساتھ وہ معاملہ کر کے ساری دنیا کو میسج دے دیا کہ کسی مسلمان کے خلاف میلی آنکھ سے تم دیکھ بھی نہیں سکتے. اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں. وہ ملعون اور خبیث جو رشتی تھا وہ اب تک دندناتا پھر رہا ہے، وہ ایک طریقے سے اس سارے کا پائنیئر تھا، اس دور میں اس کام کا آغاز اس نے کیا ہے، بدبخت نے، عالمی سطح کے اوپر آج تک دندناتا پھر رہا ہے. ہم اسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے، یہ تو حال ہے ہماری بے بسی کا. ذلت اور مسکنت اسے کہتے ہیں، اور یہ عذاب آج ہم پر مسلط ہے. تو ضرور کریں مظاہرے، لیکن اصل میں اس پر غور کرنا ضروری ہے اور اپنے لائحہ عمل کو درست کرنا ہوگا اگر آپ کو اس سے بچنا ہے. اور یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہوگی کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو، تو اس کے لیے جو لائحہ عمل ہے وہ اختیار کرو. اور دور کیوں جائیں، پاکستان کے لیے تو شکوہ اور جواب شکوہ. میں نے ایک موقع پر جماعت اسلامی والوں نے بھی اہتمام کیا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا، پورا پیغام اس میں موجود ہے. مسلمان آج ذلیل کیوں ہے اور دوبارہ وہ سربلندی کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت اور نصرت کیسے حاصل ہوگی، جواب شکوہ میں سارے کا سارا پیغام موجود ہے، اسی کو پڑھ لو. لیکن وہ تو اقبال کے کلام کو تو کھرچا جا رہا ہے نا نصاب سے، ہماری ترقی کا تو یہ زینہ ہے. اسی حوالے سے یہ بات بھی ہو رہی ہے آج کل، یہ بات شاید پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، توجہ دلائی تھی، 21ویں ترمیم کے بعد ایک بحث اٹھ کھڑی ہوئی، اور بحث یہ ہے کہ جو 21ویں ترمیم کی گئی ہے یہ ہمارے دستور کے بنیادی سٹرکچر سے، ڈھانچے سے متصادم ہے. یہ بات اٹھائی گئی. مجھے 21ویں ترمیم سے کوئی سروکار نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے، اس پر جو اٹارنی جنرل نے آ کے جواب بیان دیا وہ یہ تھا کہ ہمارے دستور کا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے کہ جس کی روشنی میں دیکھا جائے کہ یہ اب فلاں جو ترمیم کی گئی ہے یہ اس ڈھانچے سے متصادم ہے یا اس سے ہم آنگے. ہے ہی نہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ اور ڈٹائی ہے. یہ قرارداد مقاصد کیا چیز تھے؟ پاکستان کا قبلہ جو ہے معین کیا گیا اس کے اندر، اور یہ پہلے دستور کا حصہ نہیں تھا، پریمبل تھا کہ یہ دستور کا مقدمہ ہے، ہمارا دستور جو ہے اس کی روشنی میں مرتب ہوگا، یہ ہم نے اپنا مقصد پاکستان کے قیام کا مقصد اس میں بیان کیا ہے، لہذا ہمارے جو دستور بنے گا وہ اس سے ہم آہنگ ہوگا. اس کے بعد اس کو قرارداد مقاصد کو پریمبل سے نکال کر دستور کا حصہ بھی بنا دیا گیا ہے، اور آج اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دستور کا کوئی بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، اور اس پر اب جو ہے اعلی عدلیہ میں بحث شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے یہ طے کر دیا کہ دستور کا کوئی بنیادی ڈھانچہ کوئی نہیں ہے، اور قرارداد مقاصد بھی ایک چند الفاظ ہیں، وہ دستور کا رخ معین نہیں کرتے اور وہ بنیادی ڈھانچے کا حصہ نہیں ہے، تو گویا ہم نے اسلامی دستور ہونے کے حوالے سے اب تک جو ہم کہتے ہیں اسلام ہے اس میں، وہ اب گیا، وہ یہ الزام بھی ہم سب سے ختم ہو جائے گا، اور یہ ٹوٹلی سیکولر دستور ہوگا، اور پاکستان کے تابوت میں یہ آخری کیل ہوگی اگر اس کو نکالا گیا. ہم خود اپنے کھود رہے ہیں جڑیں، اور یہ پاکستان ایک نظریے پر قائم ہوا ہے. دو قومی نظریہ کا بھی انکار کیا جا رہا ہے آج کل. قائد اعظم کے 100 سے زیادہ بیانات ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن ایک تقریر کے ایک جملے کے آدھے حصے میں ایک سیکولرزم کی جھلک نظر آئی انہیں، تو اس کو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو قائد اعظم کا ذہن سیکولر تھا. جو اب کنٹروورشل ہے کہ وہ کہیں تقریر اس کا ثبوت بھی نہیں مل رہا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں، اور جو 100 سے زیادہ بیانات ہیں. ہمارا دستور کیا ہوگا؟ دستور 1400 سال پہلے طے ہو چکا ہے، قرآن ہمارا دستور ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کون نہیں جانتا. اس کے فیور میں 100 سے زیادہ بیانات ریکارڈ پر ہیں، اور آج ہم اس سارے سے مرتب ہو کر ٹوٹل سیکولر بن جائیں، تو اس کا مطلب ہم خود ہی پاکستان کی نفی کرنے اور اس کو اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کی خود ہی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط رخ ہے جس پر ہماری حکومت اس وقت جا رہی ہے، اور ہماری جو ہے عدلیہ دیکھیں اب کیا فیصلہ کرتی ہے. بہرحال وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، جو بھی عدلیہ اعلی عدلیہ کرے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کم سے کم اس سازش جو ہے اس کو پہچانے، اور جو صحیح معاملہ ہے، جو حقیقت ہے، جو فیکچوئل پوزیشن ہے، اسی کے حق میں وہ گواہی دیں، اور بلکہ اس کو واقعی بنیادی ڈھانچہ تصور کر کے اب دستور میں اس کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کو نکالا جائے، چونکہ چند چیزیں دستور میں اس کے خلاف بھی شامل ہیں، وہ نکلنی چاہیے تھیں، وہ اب تک نہیں نکلی ہیں. اب بجائے اس کے کہ اس دستور کو صحیح رخ پر اختلاح کی جائے، اس کو الٹی طرف گھمایا جا رہا ہے، اور ٹوٹلی سیکولر بنانے کی طرف جو ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام میں بد سے ہمیں بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.